نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک چیز آئی ہے یعنی قرآن مجید جس میں عمدہ نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے تو اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس انعام اور رحمت یعنی قرآن مجید کے ملنے پر وہ خوشیاں منائیں کہ یہ قرآن مجید اس دنیا کے مال و متاع سے بہت بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد معزز اور محترم سامعین آج کے درس قرآن کا موضوع ہے تلاوت قرآن کی اہمیت رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان شہر القرآن ہے قرآن کریم کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے خاص تعلق اور نسبت ہے اسی حوالے سے آج رمضان سے قبل اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کے آداب اور طریقہ کار بھی بیان کیا جائے گا اور صحابہ کرام سلف صالحین کا قرآن کے ساتھ جو شغف اور تعلق تھا اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور قرآن کریم کی تلاوت کے جو فضائل اور اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں ان کا ذکر بھی ہوگا اور یہ بھی کہ اگر ہم قرآن کریم کو نہ پڑھیں تو یہ کس قدر بدنصیبی کی بات ہے جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے بالخصوص ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے اور اس کتاب ہدایت اور اس عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے اظہار کا موقع دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے ملنے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں اس قرآن کو نازل فرمایا تھا اسی مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے لیے مخصوص کر دیا اور دن کو روزہ رکھ کر اور رات کو اس کی تلاوت کے ذریعے سے نماز تراویح میں اور دیگر طریقوں سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے گویا کہ اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری جو ہے وہ اس کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کتنی عظمت والی کتاب ہے ترمذی شریف کی یہ روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کو دنیا کی تمام کتابوں میں ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی تمام مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کا ایک نقش دلوں میں یوں بیٹھ جاتا ہے کہ پھر آدمی کی اس طرف رغبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اٹھائے اس کو پڑھے اور اس کے اوپر تدبر و تفکر کرے اس کا علم حاصل کرے اور اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید جیسی دولت عطا ہوئی پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی اور کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہے تو اس نے قرآن کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا یعنی قرآن کی دولت عطا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دیا اور وہ دن اور رات کے اوقات میں یہ کام کر رہا ہے اور قرآن کا علم اس کی سمجھ میں آ گیا اور اب اس علم کو پھیلانے میں وہ لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ ایسا انسان جس کو اللہ نے یہ نعمت قرآن کی عطا کی ہو اور پھر کسی انسان کے پاس دنیا کی کوئی چیز دیکھ کر اسے دل کے اندر یہ خیال تک آ جائے کہ اس کو کوئی بڑی چیز مل گئی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تو اس نے قرآن کی قدر و منزلت کو ہی نہیں پہچانا, اس لیے کہ اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میری اصل محسن کتاب یہی قرآن مجید ہے, اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے, تاریکیوں سے روشنی میں لے آئی ہے, ایسا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ زندگی کے جس معاملے کی طرف نظر ڈالتا ہوں حقیقت اس طرح برملا دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر کوئی پردہ ہے ہی نہیں. میرے لیے قرآن شاہ کلید یعنی ماسٹر کی ہے, مسائل حیات کے جس قفل پر اسے لگاتا ہوں وہ کھل جاتا ہے. سبحان اللہ, حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری تمام بیماریوں تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں رکھ دیا ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن پہ ایمان اور یقین ہو اور اس کے بعد اس قرآن سے ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں, قرآن سے رہنمائی طلب کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا, اے قرآن والو, قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو. بیہقی کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو, جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے, جیسا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن کو کتاب دی گئی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں, اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کے تلاوت کرنے کا اور اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تلاوت یوں کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا, اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ, یعنی اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ, اور خوش الہانی سے اس کو حظ لیتے ہوئے تلاوت کیا کرو, اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. قرآن کریم ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے, صرف اسے پڑھ لینا یا حفظ کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا, تدبر کرنا, اور اس کو سمجھنا, اور اس کا علم و فہم حاصل کرنا, اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنا, تبھی اس قرآن سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی مل سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں قرآن کے حقوق کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. قرآن کریم کے ساتھ سلف صالحین کا تعلق کیسا تھا اور وہ اللہ کی اس کتاب کو کس طرح پڑھا کرتے تھے, یہ تعلق صرف اس طرح کا نہیں تھا جس طرح ہم رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں اور قرآن خوانی کے جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں, بلکہ ان کا اس اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک ہما وقتی, ہما جہتی اور ہما گیر تعلق تھا. وہ زندگی کے تمام مشاغل کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک بھرپور تعلق قائم کیے ہوئے تھے. دن اور رات کے اوقات میں, سفر و حضر میں, صلح اور جنگ میں, اور عین حالت لڑائی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہتا تھا, جس کی میں کچھ مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے چل کے رکھوں گا. اس کتاب کے ساتھ اہل ایمان کا جو تعلق ہے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ سورہ انفال میں یوں فرمائی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے, ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, قرآن کریم جب ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے, اس کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. تو قرآن اور ایمان کا بڑا باہمی تعلق ہے کہ قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے پڑھنے سے اور قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنے سے ایمان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے اور ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. پھر اس کی بھی تحدید فرمائی کہ ہم نے رمضان کی اس رات میں اس کو نازل فرمایا جو قدر و منزلت والی رات ہے, انا انزل اللہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اسے بزرگی والی, شرف والی, قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, انا انزل اللہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی برکت ہو یا پورے رمضان کی خیر و برکت ہو یا اس خاص رات کی خیر و برکت ہو, یہ ساری کی ساری برکت اگر رمضان کے مہینے کو, دنوں اور راتوں کو اگر ملی ہے تو وہ نزول قرآن کی وجہ سے. اس قرآن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے, کتاب انزلناہ الیک مبارکن, یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس کے اوپر تدبر کریں, تفکر کریں, غور و فکر کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور یہ صاحب عقل لوگوں کے لیے, سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے یہ تذکیر ہے, یہ نصیحت ہے, یہ یاد دہانی ہے, یہ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کی جو پہلی وحی غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, اس کا پہلا لفظ تھا اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے, اور وحی کا پہلا لفظ یہ ہے کہ پڑھیے, یعنی اس قرآن کریم کو پڑھیے, اس کا علم حاصل کیجئے, اس کی تلاوت کیجئے. اور اس کا جو نام قرآن ہے اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب, بار بار دہرائی جانے والی کتاب. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جس کے بار بار پڑھنے سے انسان نہ صرف یہ کہ اکتاتا نہیں ہے, بلکہ جتنا زیادہ اس کو پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو پڑھنے کا شوق اس کے دل کے اندر اور مزید طلب جو ہے اس کی پیدا ہوتی ہے. اور ایسی کوئی کتاب دنیا کے اندر نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح بار بار پڑھتے رہیں اور اس کے اندر مزید چاشنی آپ کو پیدا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے, اسی لیے اس کا نام جو ہے قرآن ہے. بے شمار نام ہے قرآن کریم کے, بہت سارے نام ہیں, لیکن جو سب سے معروف نام ہے وہ قرآن ہے, بار بار پڑھی جانے والی کتاب. صحابہ کرام اس قرآن کریم کو کس انداز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ ایک تو رمضان کے علاوہ عام دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ نمازوں میں قرآن کریم کو پڑھنا, بالخصوص نوافل کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا, اور پھر یہ ہے کہ رمضان میں بالخصوص اس کے پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا. تو اس میں مختلف صحابہ کرام کے مختلف انداز تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی ہر رات کو قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے. بعض روایات سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم کرنے سے منع فرمایا تھا. اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ 3 دن سے کم میں اگر کوئی قرآن کریم پڑھ لے گا تو وہ اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ سکے گا. لیکن علماء نے یہاں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ قرآن کو رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے, اس بنیاد پر یہ مہینہ جو ہے وہ اس قاعدے کلیہ سے مستثنا ہے. یہاں اگر کوئی رمضان کے مہینے میں 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے منع نہیں ہے. اسی بنیاد پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن کریم رمضان کے مہینے میں ختم فرمایا کرتے تھے. عام ایک معمول جو صحابہ کرام کا تھا اس میں قرآن کریم کی تلاوت کے مختلف طریقے ہوتے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ قرآن کریم کے کچھ حصے کو پڑھا جائے, اس کو حفظ کیا جائے, اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے, اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے, اور اس کے بعد پھر آگے چلا جائے. اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کو 8 سال کے اندر پڑھا. ذرا آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ ایک سورہ بقرہ اور اس کو پڑھنے میں انہوں نے 8 سال لگائے, یعنی اس قرآن کریم کی کچھ آیات کو پڑھا, ان کو حفظ کیا اور ان کے معنی اور مفہوم کے اوپر غور و فکر کیا, پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا, اس کے مطابق عمل کیا, اور پھر اس کے بعد آگے چلتے تھے. تو اس طرح انہوں نے 8 سال کے اندر قرآن کریم کی صرف ایک سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھی. اور ایک پڑھنے کا انداز یہ بھی تھا کہ مہینے میں کم از کم ایک قرآن کریم جو ہے, اور یہی نصاب کسی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں ملا ہے کہ گویا کہ اگر روزانہ نماز تراویح میں ایک پارہ اگر پڑھا جائے تو مہینے میں ایک مرتبہ وہ قرآن کریم ہم پڑھ کر اور سن کر جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں. تو گویا کہ اس مہینے میں ہر مسلمان کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے یا ہونی چاہیے کہ وہ اس مہینے میں کم از کم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اول سے آخر تک سن سکے اور پیغام اس تک پہنچ سکے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام تبھی ہوگا کہ یا تو ہم قرآن کریم کو اس کی اپنی زبان میں سمجھتے ہوں یا یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کی مدد سے پڑھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ایک قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوں تو تم کبھی بھی اپنے رب کے کلام سے سیر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں اور خود اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. دوسری جگہ ایک دوسرے انداز میں فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو بے حد و حساب نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بارے میں کبھی کوئی احسان نہیں جتلایا. لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمیں ایسی ملی ہے جس کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے اس نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی صفت یہ ہے کہ وہ ان پر اللہ کی اس کتاب کی آیات کو پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور آپ کے ذریعے سے کتاب و حکمت کی جو تعلیم امت کو دی گئی ہے، مومنین کو دی گئی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان عظیم قرار دیا ہے. اور ارشاد فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب ہدایت کی رہنمائی سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ان پہ کیا کہ ان کو اس گمراہی سے نجات دی اور قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو ہدایت نصیب کی. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مدینہ کے مضافات میں عقیق یا بتحان، دو وادیوں کا نام ہے، وہاں پہ جائے اور وہاں سے بڑی اچھی ذات کی ایک حاملہ اونٹنی لے کر آئے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حاملہ اونٹنی اور اچھی ذات کی اور وہ بھی مفت میں ملے تو ہم میں سے کون اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ جا کر یہ چیز حاصل کرے، یہ اس وقت کی ایک بڑی نعمت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی تعلیم و تربیت کر کے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتے تھے کہ قرآن کتنی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اس مثال کے ذریعے سے جب صحابہ کے سامنے یہ بات عرض کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے تو ہر ایک ہی خواہش کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ لے یا کسی کو ایک آیت سکھا لے، ذرا توجہ فرمائیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ لے یا ایک آیت کسی کو سکھا لے تو یہ ایک اونٹنی سے زیادہ بہتر اور افضل ہے. ارشاد فرمایا، دو آیتیں پڑھ لے اور کسی کو سکھا لے تو دو اونٹنیوں سے زیادہ جو ہے وہ بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح سے تین اور چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے مال و دولت کی اور دنیا کی نعمتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب ہدایت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے نبی آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت، یعنی یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور اپنی خاص رحمت قرار دیا. تو فرمایا فبذلک فلیفرحوا، دنیا کے جمع کرنے پر انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن کی اس نعمت پر انہیں کے ملنے پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے. وہ خیر مما یجمعون، دنیا جان کے خزانوں سے یہ قرآن کریم افضل اور بہتر ہے. دیکھیے ہم اس دنیا میں کن کن چیزوں پہ رشک کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا فثنتین، دو نعمتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق علی، یعنی یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دو آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا، اسے قرآن کا فہم حاصل ہے، وہ قرآن سمجھتا ہے، وہ قرآن جانتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ راتوں کو قیام کرتا ہے اور دنوں کو اس قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اور دن اور رات کے اوقات میں اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ دو اشخاص ہیں جن کی زندگیاں قابل رشک ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ دیکھیے یہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور قرآن کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، اس کو سمجھایا جائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور لوگوں کو قرآن کریم کے سمجھنے کی طرف جو ہے وہ رغبت دلائی جائے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، ادل الناس، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم الف سے یہ تک پورا حفظ کر لیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ہدایت اور رہنمائی نہیں ملے گی جب تک ہم قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کی نظروں میں، اللہ اور رسول کے نزدیک بہترین انسان بننے کی کوشش کریں۔ دنیا بہترین کسے کہتی ہے اس بات کی ہم پرواہ نہ کریں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہترین انسان کون ہے، اور وہ انسان بہترین ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قرآن کے ساتھ شغف اور تعلق اور قرآن پڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ شروع شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، جب آپ پر وہی نازل ہوتی ہے تو اس کے تمام ہو جانے سے پہلے آپ اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن، اے نبی آپ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کو جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی جو تعلیم دی تو ارشاد فرمایا کہ اس کے یاد کرنے کے لیے اس کو جلدی نہ کیجئے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے سینے میں، دل و دماغ میں محفوظ بھی کر دے گا اور آپ کی زبان مبارک سے اس کے معنی و مفہوم کو جاری اور ساری بھی کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین ہر سال رمضان میں ایک دور قرآن کریم کا مکمل فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی میں جو آخری رمضان تھا اس میں جبریل نے دو مرتبہ قرآن کریم کا دور جو ہے وہ مکمل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی اس کی فرمائش کرتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر زیادہ حظ اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مزامیر آل داود میں سے بڑا وافر حصہ ملا ہے، یعنی حضرت داود علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ایک خاص کیفیت ان کی اس آواز کی ہوتی تھی جو عام انسان کو ویسی آواز نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حسین آواز دی تھی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مزامیر آل داود میں سے حصہ دیا ہے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی فرمائش کیا کرتے تھے اور ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، اور انہوں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، اور جب اس مقام پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، کیونکہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم ذمہ داری کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو ایک گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا. قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی امانت آپ کے پاس ہے, اس امانت کو پہنچانے کا آپ نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی, لیکن اس کے باوجود آپ اس احساس ذمہ داری سے زارو قطار رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مجھ تک اور آپ تک بھی پہنچائی ہے کہ ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے, دنیا کے سامنے اس حق کی شہادت اس دنیا میں بھی دینی ہے اور آخرت میں بھی یہ شہادت دینی ہے. کیا ہمیں بھی اس احساس نے کبھی رلایا اور کبھی بھی ہم بھی اس لیے بے چین ہوئے کہ کیا میں اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت, اللہ کی امانت رسول کے ذریعے سے جو مجھ تک پہنچی تھی, اس کے ساتھ میں خود کیا سلوک کر رہا ہوں اور اسے کس طریقے سے دوسروں تک پہنچا رہا ہوں؟ اس کی فکر مجھے اور آپ کو بھی ہونی چاہیے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ شغف اور تعلق کیا تھا اور آپ قرآن کریم کیسے پڑھا کرتے تھے. ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں, نوافل میں قرآن کریم کا آپ کا پڑھنے کا انداز کیا تھا. طویل حدیث ہے, اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا. جب آپ رات کے نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے نماز کے اندر, تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا. جب 100 آیات پوری ہوئی تو میں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع فرمائیں گے, لیکن وہاں سے بھی آگے گزر گئے حتیٰ کہ آپ نے سورہ بقرہ کو ختم کر دیا. ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد سورہ نساء شروع کر دی. میں نے سمجھا سورہ نساء مکمل ہو جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے. سورہ نساء ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی, اور جب آل عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائی تو اس کے بعد رکوع کیا. یہ تقریباً 5 پارے اور 4 رکوع بنتے ہیں جو ایک رکعت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شہادت دیتے ہیں اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اور پڑھنے کا انداز دیکھیے, ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. قرآن کا یہ حکم ہے, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے, رک رک کر پڑھیے. ہر آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توقف فرمایا کرتے تھے, وقف کرتے تھے, رکتے تھے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بالخصوص رمضان میں قرآن کریم اکثر مساجد کے اندر اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ یعلمون اور تعلمون اور تاکلون کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا قاری, کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ قاری صاحب حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. اور اکثر لوگ جو ہے اسی طریقے سے پڑھنے میں جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ جلدی سے جو ہے وہ ہم نے قرآن کریم رمضان کے مہینے میں ختم کر لیا, بلکہ 2-2 3-3 قرآن کریم لوگ ختم کر لیتے ہیں. لیکن یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز نہیں ہے, یہ تلاوت قرآن کے آداب کی بالکل جو ہے وہ کھلی خلاف ورزی ہے. ایسا قرآن کریم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, آرام سے پڑھو, تسلی سے پڑھو, اطمینان سے پڑھو, اچھی آواز سے پڑھو. ارشاد فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ ہر آیت کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. تسبیح والی آیت پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے, اس کی تعریف بیان کرتے, اور سوال والی آیت پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے, اور تعوذ والی آیت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے. اس طرح آل عمران مکمل کر کے آپ نے رکوع کیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر رکوع قیام کی طرح طویل تھا. اللہ اکبر, یہی وہ کیفیت ہے جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یوں بیان فرمایا کہ جب آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتا تھا, پاؤں سوج جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشقت کرتے ہوئے, تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہ تھا, افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ میں اللہ کی شکر گزاری نہ کروں, میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا عالم تھا, میں اور آپ اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر کتنی شکر گزاری کرتے ہیں اور کتنا وقت اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے میں صرف کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, سوچنے کا مقام ہے, غور و فکر کی ضرورت ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع قیام کی طرح طویل تھا, پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوئے اور طویل قیام فرمایا, پھر سجدہ میں گئے اور قیام کی طرح طویل سجدہ کیا۔ یہ بھی ایک انداز تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا، اور ایسے ہی انداز ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی ملتے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم جہاں اتنی افضل کتاب ہے اور اس کے پڑھنے کا بے حد و حساب اجر و ثواب ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا، وہیں اس قرآن کریم سے غفلت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ بھی اس کو سنیے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، ہلا دینے والا انداز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے جبڑے خود چیر رہا ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا شخص ہے جو اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا ہے، پھر وہ پتھر دور چلا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کا سر جو ہے پھر ویسے ہی صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ جب وہ پتھر اٹھا کر اس کے پاس پہنچتا ہے تو پھر اس کا صحیح سلامت سر ہے، وہ پھر اس پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر فرشتہ اسے اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی فرشتے سے یہ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، انہ رجل علمہ اللہ القرآن، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھایا تھا، فنام عنہ باللیل، اور راتوں کو غافل ہو کر اس قرآن سے سو جاتا تھا، ولم یعمل فیہ بالنہار، دن کے اوقات میں اللہ کی اس کتاب کی ہدایات اور احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، یفعل بہ الی یوم القیامہ، اس کا یہ حشر قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اللہ کی یہ کتاب ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اگر تم قرآن کریم کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کے اوپر غور و فکر کرو گے اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرو گے تو یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں حجت بنے گا۔ جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے حق میں قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور روزہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورہ ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا بغیر ترتیل کے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہمارا پڑھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر لاحق ہے کہ میں جلدی سے سورت مکمل کر لوں، جلدی سے پارا پڑھ لوں، جلدی سے قرآن مجید ختم کر لوں۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو اس کے اوپر غور و فکر بھی کریں، اس کے معنی اور مفہوم سے بھی ہمارا کوئی تعلق ہے۔ آج اکثر و بیشتر ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں ان کے اندر بھی قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی اور نہیں دلائی جاتی جس قدر قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو حفاظ قرآن تو بڑی تعداد میں مل جائیں گے جو قرآن کو الف سے یہ تک، الحمدللہ سے والناس تک زبانی پڑھ لیتے ہیں۔ بے شک اس کا بھی اپنا اجر و ثواب ہے، اس کی بھی اپنی عظمت ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، قرآن کریم ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مساجد اور مدارس کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ قرآن کریم لوگوں کو اپنی اصل زبان عربی زبان میں ان کو قرآن کریم سمجھایا جائے، پڑھایا جائے، عربی زبان سیکھیں لوگ اور اس کی مدد سے قرآن کریم کو سمجھیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم تراجم کی مدد سے قرآن کریم ہر آدمی اپنی زندگی میں کم از کم اس بات کی کوشش ضرور کرے کہ وہ ایک مرتبہ تو اس قرآن کو سمجھ کر پڑھ لے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ میں آخر میں آپ کے سامنے ایک لائحہ عمل رکھوں گا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم کسی ترجمے یا تفسیر کی مدد سے اس قرآن کریم کو ایک مرتبہ ہی پڑھا ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ تو گویا کہ ان الف لام میم پڑھنے پہ آدمی کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. آپ سن چکے ہیں ابتدا میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس کتاب کو دنیا کی کتابوں کے اوپر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی تمام مخلوق پہ خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے. تو اس قرآن کریم کا پڑھنا, اس کا دیکھنا, اس کی تعلیم و تربیت, اس کے ذریعے سے دوسروں کو جو ہے وہ اس کا پیغام پہنچانا, یہ تمام اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. تو قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ. یعنی اس سے ایک بات یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ, وہاں قرآن کریم پڑھا کرو. یعنی مقبرہ, قبر وہ جگہ ہوتی ہے, قبرستان وہ مقام ہوتا ہے جہاں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا. تو فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. اور فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے. فضائل قرآن کے حوالے سے مختلف صورتوں کے, مختلف آیات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل ثابت ہیں. تو سورہ بقرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جہاں اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان تشریف لائے. انہوں نے یہ دیکھا رات کو ماجرا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. اللہ اکبر, ہم تو رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اور ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کی جو کتاب اگر ہم نے کوئی حصہ اس کا یاد کیا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے, تو یہ ہم سے اس بات کا مطالبہ اور تقاضا کرتی ہے کہ رات کو اٹھ کر اس کتاب کو پڑھا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا حال یہ تھا کہ وہ مہمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کے ایک حصے میں مرد حضرات اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں نماز کے اندر, نوافل کے اندر. دوسرے حصے میں خواتین اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں. اور تیسرے حصے میں ان کے گھر کے اندر کوئی جو خادم وغیرہ تھا اس نے اٹھ کر قرآن کریم کو پڑھا. یعنی رات کا حصہ جو ہے, رات پوری جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور پوری رات جو ہے گھر کے اندر اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے نماز کے اندر کھڑے ہو کر. سبحان اللہ, یہ تھے ان کے گرانے. آج کل ہمارے گرانوں سے کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کسی گھر کے باہر سے آپ گزریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کے اندر موسیقی گانے بجانے کے علاوہ شاید اور کچھ کام نہیں ہے ان لوگوں کو. کسی گاڑی کے قریب سے آپ گزریں تو موسیقی اور گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. کسی بس کے اندر آپ کو سوار ہونا ہو تو بیٹھتے ہی موسیقی کی آواز شروع ہو جاتی ہے. کسی دفتر کے اندر آپ چلے جائیں, کسی جگہ کے کسی مقام پہ آپ چلے جائیں تو موسیقی اور گانے بجانے کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں. ہاتھ میں اگر ہم نے موبائل ٹیلی فون رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ گانے ہیں اور موسیقی ہے. اگر اس کی کوئی بیل آتی ہے تو اس میں بھی گانا اور موسیقی ہوتی ہے. ہمارا حال یہ ہے. لیکن صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ دن و رات کے اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے, قرآن کے اوپر غور و تدبر کیا کرتے تھے. یہ تو عام حالات کی بات تھی. میں آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک واقعہ ملتا ہے غزوہ ذات الرقاع کا, کہ دو صحابہ کرام اسلامی لشکر کی چوکیداری کے لیے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی رات کو اسلامی لشکر کی چوکیداری کی ذمہ داری ادا کریں گے اور باقی لوگ سو جائیں گے, تو دو صحابہ کرام اٹھے اور ولنٹیئرلی اس کے لیے تیار ہوئے کہ ہم آج رات پہرا دیں گے. اور ان دونوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا, ایک نے کہا دوسرے سے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات تک ایک آدمی پہرا دے گا اور دوسرا سو جائے گا, پھر وہ اسے اٹھائے گا, وہ پہرا دے گا اور وہ آرام کر لے گا. تو اس طریقے سے ہم وہ ذمہ داری بھی پوری کر لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد کی ہے, اور ہم جو ہے وہ اپنی نیند بھی پوری کر لیں گے. جو پہلا شخص تھا اس نے دوسرے کو سلا دیا اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں. اس کے بعد اس نے نماز شروع کر دی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. جب اس نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا تو دشمن نے دیکھا کہ یہ ان کا سنتری جو ہے, ان کا چوکیدار جو ہے, وہ تو ویسے ہی کھڑا ہے. انہوں نے اس کے اوپر ایک تیر داغا, تیر آ کر اس صحابی کو لگا لیکن وہ قرآن کریم کی تلاوت کیے جا رہے ہیں. قرآن کے ذریعے سے اللہ سے ان کا ایسا تعلق جڑ جاتا تھا کہ آپ نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ ان کے جسموں کے اندر تیر پیوست ہو گیا اور وہ نکل نہیں رہا تھا. تو صحابی نے کہا کہ میں نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں, تم لوگ یہ نکال لو, اس لیے کہ نماز کی حالت میں مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایسا اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ محو ہو جایا کرتے تھے. تو وہ صحابی, ان کو ایک تیر آ کر لگتا ہے, پھر دوسرا تیر لگتا ہے, پھر تیسرا تیر جب ان کو لگا تو اس کے بعد ان کے جسم سے اتنا خون بہنے لگا کہ اب ان کو اس بات کے احساس ان کے اندر پیدا ہوا کہ اگر خدا نخواستہ میں گر گیا یا میری موت واقع ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے تیر لگے ہیں, میرے جسم سے خون نکل گیا ہے, میں مر جاؤں گا, فکر اس بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے اس کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے گی. اس فکر کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھی کو جگایا, اور جب ساتھی جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جسم لہو لہان ہے, ان سے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے پہلے مجھے کیوں نہ اٹھایا, پہلے مجھے کیوں نہ جگایا. تو قرآن کے ساتھ ان کے تعلق کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, تو سنیے ان کا جواب کیا تھا. کہتے ہیں کہ میرے بھائی, میں نے اس وجہ سے تمہیں نہیں اٹھایا کہ میرے جسم سے جو ہے وہ خون جاری ہے, مجھے تیر لگے ہیں, میں نے اس ذمہ داری کے احساس سے تمہیں اٹھایا ہے. خدا نخواستہ اسی حالت میں میری موت واقع ہو گئی تو ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکیں گے, ہو سکتا ہے دشمن جو ہے وہ ہمارے اس لشکر پہ جو سویا ہوا ہے حملہ آور ہو جائے, تو میں نے اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے تجھے جگایا ہے, ورنہ مجھے قرآن پڑھنے کا اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں اس کی قرأت کو سورت مکمل کرنے سے پہلے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. اللہ اکبر. یہ تھا صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ تعلق. ایک اور حدیث مبارکہ ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ تعالی اہلین من الناس اہل القرآن ہم اہل اللہ وحاصتہ. یہ امام احمد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے, وہ جو قرآن کو اپنا لیتے ہیں اللہ ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے. ہم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اللہ کے مقربین میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے قرار دیتا ہے, تو ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں, اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ کے ساتھ جڑنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے. اس کتاب کے پڑھنے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اس کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ اچھی آواز سے خوش اعلانی سے پڑھنا چاہیے. بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس منا من لم یتغنی بالقرآن, جو شخص قرآن کو خوش کن آواز سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے اور اچھی اور عمدہ آواز سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی تھے اور قرآن کے بڑے عالم اور قاری تھے, ان کی آواز کے اندر بھی بڑا سوز تھا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر سورہ البینہ پڑھوں. دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اللہ اپنے رسول کو حکم دیتے ہیں میرے فلاں بندے کے اوپر سورہ بینہ پڑھو. تو حضرت عبید بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا, ہاں. عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی آنکھوں سے آنسوں بہ نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مجھ پر یہ قرآن پڑھے. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پڑھنا کیسا تھا؟ مشرکین مکہ آپ پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ حرم میں سامنے آ کر قرآن کریم نہ پڑھا کریں, اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پڑھنا ایسا تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا, زار و قطار روتے تھے. تو اہل مکہ ان سے کہتے تھے کہ تم یہاں قرآن پڑھتے ہو تو ہماری خواتین اور ہمارے بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں, اس لیے تم لوگ ہمارے لوگوں کے سامنے قرآن نہ پڑھا کرو. یہ تھا ان کا قرآن پڑھنے کا انداز. امام احمد اور ابن ماجہ نے ایک حدیث روایت کی ہے, زین القرآن بے اسواتکم, اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو. وہی بات کہ قرآن کریم کو عمدہ آواز کے ساتھ, اچھی آواز کے ساتھ پڑھو. ابو داؤد اور دارمی کی روایت ہے, جس نے قرآن پڑھ کر بلا دیا وہ قیامت کے دن کٹے ہاتھ کے ساتھ حاضر کیا جائے گا. بڑی سخت وعید ہے, بڑی شدید وعید ہے. قرآن کریم پڑھ کر جس نے اس کو بلا دیا. دوسری روایت ہے نسائی کی, بدترین لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے کسی حصے سے نصیحت حاصل نہیں کرتا. یعنی وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق عمل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات اس کے اندر دی ہیں ان کے مطابق عمل نہیں کرتا. اگر اللہ حلال کمانے کا حکم دیتا ہے تو وہ حرام میں منہ مارتا ہے. اگر اللہ سچ اور قرآن اللہ کی کتاب سچ بولنے کی تاکید کرتی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن اگر دیانتداری کا حکم دیتا ہے تو وہ بددیانتی اور خیانت کرتا ہے. قرآن اگر سود کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ سودی کاروبار اور سودی لین دین کرتا ہے, سود کھاتا ہے. تو جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل نہیں کرتا, اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وہ بدترین انسان ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ قرآن ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے. اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے صبح اٹھ کر حصول برکت کے لیے ہم قرآن کا ایک رکوع تلاوت تو کر لیں لیکن وہیں پہ ہم یہ آیت مبارکہ پڑھیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. اور جب ہم کاروبار زندگی میں آئیں, کسی دکان کے اوپر بیٹھیں, کچھ اور کریں, اور وہاں ہم دن بھر جو ہے وہ جھوٹ سے کام لیں, لوگوں کو دھگا دیں, دھوکہ دیں, فریب کریں, تو گویا کہ ہم خود اپنی زبان سے اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. اس لیے کہ جب ہم جھوٹوں میں شامل ہوں گے اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے, تو ان جھوٹوں کے اندر خود بھی شمار ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے, اس ہدایت اور رہنمائی کے مطابق عمل کرنا یہ فلاح اور نجات اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ سب گناہوں سے بڑا گناہ قرآن کو یاد کر کے اس کو بلا دینا ہے. اور بیہقی کی روایت ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. یہ منافقین کی حالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. یعنی قرآن ان کے دلوں تک نہیں پہنچتا اور ان کے دلوں کو تبدیل نہیں کرتا اور ان کے اندر زندگی میں, اعمال میں, اخلاق میں, معاملات میں, کردار میں, سیرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. قرآن کریم کی تلاوتیں تو ہو رہی ہیں, قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں, محفل قرآن ہو رہی ہے, شبینیں ہو رہی ہیں, لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اس بات پہ. قرآن تو وہی ہے, قرآن کے الفاظ اور کلمات بھی وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, جس کو صحابہ کرام پڑھتے اور سنتے اور سیکھتے اور سمجھتے اور سمجھاتے تھے. آج بھی وہی قرآن ہے. تو ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. قرآن کی تلاوت کے جو آداب علماء کرام نے بیان کیے ہیں ان کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اور سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ اللہ کی اس کتاب کا ادب اور احترام اور اس با مرتبہ اور مقام, یہ جب تک ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا, قرآن کریم کو پڑھنے کی طرف ہم راغب نہیں ہوں گے. اور قرآن کریم کی عظمت کا نقش ہمارے دلوں میں قرآن پر ایمان کے ذریعے سے جو ہے وہ ثبت ہوگا. ہمارا اللہ کی کتاب پہ پختہ ایمان ہو کہ یہی وہ کتاب ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین, اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سربلندی اور سرفرازی عطا کرتا ہے, عظمت عطا کرتا ہے, اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے. جیسے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمیں آج کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا جو توق ہمارے گلے میں ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے دوری. یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, اگر ہم نے اللہ کی اس کتاب نصیحت کو یاد رکھا ہوتا اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے تو ہمارا یہ حشر نہ ہوتا. تو قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی عظمت کا نقش اپنے دلوں کے اندر بیٹھانا کہ یہ عام کتاب نہیں ہے, یہ کلام الہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت والی کتاب ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلی چیز یہ کہ باوضو ہو کر قرآن کریم پڑھیں. ہاں, بغیر مصحف ہاتھ میں لیے, قرآن پاک ہاتھ میں لیے بغیر, اگر ہم بغیر وضو کے بھی پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم پر غسل فرض نہ ہو. اگر غسل فرض ہو تو پھر غسل کر لینا چاہیے. تو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر پڑھیں تو پھر باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے. قبلہ رخ ہو کر پڑھنا افضل اور بہتر ہے. یعنی ضروری نہیں ہے آدمی کو کہیں اگر ایسی کوئی کیفیت میں, ایسی حالت میں ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر نہیں پڑھ سکتا, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, افضل اور بہتر ہے. قرآن کریم کو اونچی جگہ رکھ کر پڑھنا چاہیے. اور قرآن کریم کے آغاز سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر مشروع کام, ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے, اور قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا کرو۔ بعض لوگ، میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کیا، کہ قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، باقی عام کوئی بھی زندگی کا کام ہے، کوئی بھی صحیح کام ہے، جائز کام ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو تعوذ پڑھ کر اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کو، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، آیات احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دے سکا ہوں کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل اور تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ طوطے کی طرح ٹینٹیں کرنا، جلدی جلدی سے ٹھونگے مارنا، یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ نہیں، خواہ آپ نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھیں یا نماز کے باہر پڑھیں، قرآن کریم کو بہترین طریقے سے خوش اعلانی سے پڑھنا چاہیے۔ ولا تعجل بالقرآن، قرآن پڑھنے کے لیے کبھی جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے جن کو کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں قرآن پر ایمان کا تقاضا اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے محنت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح زوئے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تو دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ جو بہت طویل ہے، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اس کو میں ضرور آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین صحابہ میں سے ضعیف لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہم ننگا ہونے کے سبب، توجہ سے سنیے، ہم ننگا ہونے کے سبب ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر پردہ کرتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے 70 آدمیوں کو جانتا ہوں اور انہیں خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کے پاس پورا جسم چھپانے کے لیے کپڑا کافی نہیں ہوتا تھا، اور ان کے پاس یا تو ایک تیبند ہوتا تھا جس کو گلے میں ڈال لیتے تھے، اور کسی کا وہ پنڈلی تک، اور کسی کا آدھی پنڈلی تک پہنچتا تھا، کسی کا گھٹنوں تک، اور کسی کے پاس کمبل کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا جس کو وہ گلے میں ڈال کر آگے سے بعض اوقات ہاتھ سے پکڑے رکھتے تھے کہ شرمگاہ نہ کھل جائے۔ اللہ اکبر، یہ تھی ان کی حالت، لیکن دن اور رات کے اوقات میں اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ آج ہمارے ہاں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اپنی جانوں کو قتل کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں، اور واویلا یہ کیا جاتا ہے کہ بھوک اور ننگ کی وجہ سے۔ بے شک بھوک اور ننگ ایک سبب ہو سکتا ہے، لیکن اگر بھوک اور ننگ کی وجہ سے مسلمان خودکشیاں کیا کرتے تو صحابہ کرام میں اکثر ایسے واقعات ہونے چاہیے تھے، لیکن میری معلومات تو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کسی صحابی نے خودکشی کی۔ کیوں میرے بھائی اور بزرگوں؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ خدا سے تعلق کے ٹوٹنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کو اپنے مقصد حیات کا علم ہو تو وہ خودکشی کبھی نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے اندر دین کا فہم پیدا کیا جائے، لوگوں کے اندر دین کا شعور پیدا کیا جائے، لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ صحابہ اکرام کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی، لیکن یہاں ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اپنی ستر پوشی کے لیے ایک دوسرے کی اوٹ میں چھپتے تھے۔ ہم میں سے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، السلام علیکم فرمایا، پوچھا کیا کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا، قرآن سن رہے ہیں۔ فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کے متعلق مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے نفس کو ان کے ساتھ روکے رکھوں۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ یہ جن کے جسموں کے اوپر ستر پوشی کے لیے بھی کپڑا کافی نہیں ہے، جاؤ ان کے پاس بیٹھو اور دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے اندر آ کر بیٹھوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے اور ہمیں ہلکا بنانے کا اشارہ فرمایا۔ صحابہ اکرام نے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجرین کے ضعیف گروہ، خوش ہو جاؤ، قیامت کے دن تمہارے لیے نور کامل کی بشارت ہے، تم اگنیا سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے۔ نہ صرف جنت کی بشارت بلکہ مالداروں اور اگنیا سے آدھا دن پہلے جنت میں جانے کی بشارت، اور اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ وہ آدھا دن تمہاری زندگی کا آدھا دن نہیں ہے، وہ آدھا دن تمہارے حساب سے 500 برس کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بشارت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جن کے جسم کے اوپر کپڑا بھی پورا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگو، اس کے مقابلے میں آج ہمارا حال کیا ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ۔ آج ہم تردد کا شکار ہیں، قرآن کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے بعد جو کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے بارے میں شرک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ غیر سودی معاشی نظام بھی چل سکتا ہے، سچ بھی چل سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی سچ بولیں گے تو کھائیں گے کیا، سچ کے اوپر، قرآن کی آیات کے اوپر، قرآن کے دیے ہوئے معاشی اور معاشرتی نظام کے اوپر، قرآن کی دی ہوئی ہدایات کے اوپر آج ہمارا ایمان اور یقین ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اب اس کے بعد میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے خلاصے کے طور پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں، اور پڑھنے کے لیے ہمارے سامنے ایک مقصد ہو، اس کو سامنے رکھ کر پڑھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم قرآن کو بار بار نہ پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر نہ کریں، اس کے اوپر تدبر و تفکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب تمہیں اس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہو جو زندگی بخشنے والی ہے۔ زندگی بخشنے والی چیز کی طرف کون بلا رہا ہے؟ اللہ کی کتاب بلا رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بلا رہی ہے۔ اس میں ہمارے لیے زندگی ہے۔ مغربی نظام میں ہمارے لیے زندگی نہیں ہے، اس مغربی تہذیب کی چکا چوند میں ہمارے لیے زندگی نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں فنا کے گانٹ اتار دے گا، وہ تو ہمیں تباہ و برباد کر دے گا، اور اس تباہی و بربادی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں۔ اگر نجات چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت، وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی دعوت کے اوپر لبیک کہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک اپنے حالات کے مطابق ایک نصاب بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہدایت دی ہے وہ یہ ہے، فقرأوا ما تیسر من القرآن۔ جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو قرآن کریم۔ کم از کم ایک رکوع اگر روزانہ ترجمے کی مدد سے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اگر ہم اس رمضان سے اس بات کا آغاز ہی کر دیں، ایک رکوع اگر روزانہ ہم ترجمے کی مدد سے پڑھیں تو 1.5 سے 2 سال کے اندر ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ کر ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر 10 آیات روزانہ ہم قرآن کریم کا نصاب مقرر کر لیں کہ 10 آیات کو ہم نے پڑھنا ہے سمجھ کر، ترجمے کی مدد سے، اگر ہم عربی زبان سیکھ لیں اور جانتے ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو کسی بھی ترجمے کی مدد سے ہم نے 10 آیات کو روزانہ پڑھا تو 2 سال کے اندر ہم قرآن کریم کو مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہو کہ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم قرآن کریم کی 1-2 آیات کو پہلے تلاوت کریں، اس کے بعد ان کا ترجمہ پڑھیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس کے اوپر غور و فکر ضرور کریں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ لوگ قرآن کے اوپر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے، ان آیات کے اوپر رک کر فکر کیوں نہیں کرتے کہ ان آیات میں میرے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، میرا رب کس چیز سے مجھے روک رہا ہے، میرا رب مجھے کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے، میرے رب کی پسند کیا ہے اور میرے رب کی ناپسند کیا ہے؟ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو ان کفلوں کو رمضان کے مہینے میں کھولنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب پڑھیں؟ تو ہر آدمی اپنی سہولت کے مطابق کوئی وقت اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت قرآن کے پڑھنے کے لیے نکال لے۔ قرآن کریم میں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اختتام پہ دعا ہمیں سکھائی ہے، اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں، ورزقنی تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار، جس میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ دن اور رات کے اوقات میں ہم قرآن کریم کو پڑھیں۔ تو جو وقت بھی ہمیں میسر ہے اپنی سہولت کے مطابق، لیکن یہ میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ ہر آدمی اپنی سہولت کے مطابق ایک ٹائم ٹیبل ضرور بنا لے، اور صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان کی مبارک ساتھ سے آپ اس کا آغاز ضرور کر دیں اگر اس سے پہلے نہیں کیا ہوا ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل، ایک لائحہ عمل بنا لیں کہ میری ترجیحات میں ترجیح اول قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے, اور اس کے لیے اگر زیادہ وقت نہیں تو ایک گھنٹہ, اگر ایک گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ تو ضرور اس کے لیے مخصوص کر لیجئے. اور اگر یہ کام فجر کے وقت اور صبح کے وقت ہو تو اس وقت دماغ بھی تازہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اس بات کی شہادت بھی دیتی ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, وہ تو شہادت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. اس وقت قرآن کریم پڑھا جائے, یہ نمازوں کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے, نوافل کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس قرآن کے پڑھنے کے لیے انفرادی کوششیں بھی ہو سکتی ہیں, اجتماعی طور پر جیسے اسے حلقے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے قرآن کے دروس کے حلقے قائم کیے جا سکتے ہیں, اور مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جن ذریعوں سے ہم قرآن کریم کو پڑھیں, سیکھیں, سمجھائیں. اس قرآن کو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, سمجھ کر پڑھائیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں اپنے بچوں کو یاد کروائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ ان صورتوں کا ان کے ذہن میں, اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کو صرف پڑھنا ہے, لیکن قرآن کریم کو ترجمے کی مدد سے اگر ہم بچوں کو, پہلی چیز تو یہ ہے کہ عربی سکھائیں, سب سے اچھی بات تو یہ ہے, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم چھوٹی عمر سے ہی ان کو اس طرف راغب کریں کہ قرآن کریم کا ترجمہ ان کو پڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اللہ ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.